فرض کی جاتی ہے اور جو شفاعت کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ ہفتے سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ مطلق شفاعت کرنا اور سفارش کرنا کسی مسلمان بھائی کی بشرطے کہ وہ اس سفارش کا مستحق ہو یہ عبادت ہے, اور اس پر شفاعت اور سفارش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت بڑا اجر اور ثواب اور اچھا بدلہ ملتا ہے. اور اس کی ترغیب ہمیں کئی احادیث میں ملتی ہے, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, اور کئی اور اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں بعض ان احادیث کو نقل کیا ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اچھے عمل کی نسبت سے کسی بھی مسلمان بھائی کی سفارش کرنا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے, اور شفاعت کرنے والے کو اور سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں. اور جو لوگ دنیا میں غلط قسم کی سفارش کرتے ہیں تو یکن لہ کفل منہ, محض سیاسی قربت کی وجہ سے یا خاندانی قربت کی وجہ سے یا دنیاوی کسی تعلقات یا دینی تعلقات کی وجہ سے یا رشوت وغیرہ لے کر یا کسی بھی اور طریقے سے غیر مستحق اور غیر اہل شخص کی سفارش کرنا یہ کبائر میں سے ایک بڑا کبیرہ جرم اور کبیرہ گناہ ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں تو ہمیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ظاہری طور پہ تو یہ ایک انفرادی عمل ہمیں نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں اس انفرادی عمل کے پیچھے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جس سے ایک شخص متاثر نہیں ہوتا بلکہ کئی گھرانے, کئی خاندان, کئی ادارے اس سے متاثر ہوتے ہیں, اور بلکہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے وہ افسر اور وہ افسران اعلیٰ اور وہ وزراء اور وہ لوگ کے جو سرکاری ملازم ہیں وہ اپنے جن رشتہ داروں کی سفارشیں کر کے ان کو بھرتی کرواتے ہیں, ان کو ملازمتیں دلواتے ہیں, یا اپنے کسی جاننے والے کے لیے کوئی سفارش وغیرہ کرتے ہیں, وہ اچھی طرح جان لیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے اس بارے میں ضرور پوچھے گا کہ تم نے ایک نالائق اور نااہل شخص کی کیوں سفارش کی تھی جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا. اور اس سے جتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سب کے متاثر ہونے کا وبال اور عذاب اس آدمی پر ہوگا جس نے کسی کی سفارش کر کے اس کو ملازمت وغیرہ دلوائی ہوگی. تو یہ کبیرہ گناہ ہے, اور انسان خود سوچے کہ خود کیا اس کے اپنے گناہ کم ہیں کہ وہ دوسرے کے گناہ اپنے سر پہ لاتے, کیا تمہارے اپنے گناہ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ تمہیں بڑا شوق ہے دوسروں کے گناہوں کو اٹھانے کا. حشر کے میدان میں تو ایک ایک نیکی کے لیے اولاد اور والدین کے رشتے ختم ہو جائیں گے. اس دن تم اتنا بڑا بوجھ لے کر کہاں چھپو گے, کس کے پاس جاؤ گے, کون تمہیں بچائے گا؟ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے سر پہ بکری کا بچہ اٹھائے ہوئے میرے سامنے سے گزرے اور اس بکری کے بچے کو ناجائز طور پر لینے کے عوض وہ جہنم جانے والوں میں سے ہو جائے اور وہ مجھ سے کہے کہ اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے بچائیے, میری مدد کیجئے. اس وقت میں کہوں گا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, تمہیں دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, میں تمہاری اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس وقت کیا ہوگا جب دوسروں کا مال اور دوسروں کے حقوق تمہارے کندھے پہ ہوں گے, تمہارے سر پہ ہوں گے, اور تم مدد کے لیے پکارو گے, سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے, پھر کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. تو کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم جن لوگوں کی سفارشیں کرتے پھرتے ہو یہ لوگ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب اور باعث بنیں گے, اور اس قیامت کے دن تمہاری سیاسی پارٹی اور تمہارے سیاسی تعلقات, تمہارا خاندان, تمہاری جائیداد, تمہارا مال, تمہارا منصب, تمہاری حکومت, تمہاری وزارت, تمہاری کرسی، تمہارے یہ تعلقات، تمہاری یہ شہرت، تمہارا یہ علم، یہ تمہیں اس دن بچا نہیں سکے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں سفارشیں کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ۔ یہ دو شفاعتیں ہیں جو لوگ دنیا میں کرتے ہیں، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ۔ شفاعت حسنہ کرنے پہ شفاعت کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اور شفاعت سیئہ کرنے پہ اس شفاعت کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، اور یہ اس کے جرائم میں سے ایک جرم اور گناہوں میں سے ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی شفاعت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالی خود بھی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالی کی اجازت سے بعض دوسرے ایسے ہوں گے کہ جن کو شفاعت کی اجازت اللہ تعالی کی طرف سے ملے گی، اور اس دن جس دن شفاعت اور سفارش کی اجازت ملے گی تو اس شفاعت اور سفارش کے بارے میں ایک تو یہ کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہ ملے اس وقت تک کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو قیامت کے دن کی شفاعت کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ اذن رب، رب کی طرف سے اذن یعنی اجازت۔ تو گویا کہ یہ قیامت والی شفاعت مشروط ہو گئی، یہ مشروط ہو گئی، مقید ہو گئی۔ پہلی شرط اور پہلی قید یہ ہے کہ اللہ تعالی سے باقاعدہ اجازت لینی پڑے گی کہ اے اللہ، میں فلاں فلاں آدمی کی سفارش اور شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ شفاعت ان لوگوں کی جائے گی جن کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کی شفاعت کرنی جائز ہے، جن کے بارے میں اللہ نہ چاہے ان کے بارے میں کوئی بھی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی شفاعت کی اجازت اللہ کی طرف سے مل جائے گی لیکن پھر بھی ان کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور یہ بد نصیب ترین لوگ ہوں گے جن کے لیے اجازت تو مل جائے کہ شفاعت کرو اور شفاعت ہو بھی جائے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تو شفاعت قبول نہیں کر پائیں گے، ان کے بارے میں جو شفاعت کی گئی ہے وہ قبول نہیں ہے اور اس کا فائدہ ان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس مسئلے کو آیت نمبر 48 میں کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو مسئلہ شفاعت کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ شفاعت کے بعد جو فائدہ ملنا ہے وہ کس کی طرف سے ملنا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو شفاعت کے ہوتے ہوئے بھی اس انسان کو فائدہ نہیں مل سکتا۔ تو کیوں نہ انسان اس زندگی میں ایسے اعمال انجام دے کہ قیامت کے دن یہ اپنے آپ کو کسی کی شفاعت کا محتاج ہی نہ بنائے، اور اس زندگی میں کئی وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو اپنا کر یا جن اعمال کو اپنا کر یہ شخص اپنے لیے اچھے اچھے شفاعت ہی پیدا کر سکتا ہے قیامت کے دن۔ ان میں سر فہرست قرآن ہے جس کے بارے میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو قرآن کی جو شفاعت سے، یہ تفصیل سے ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ قرآن کے بارے میں شفاعت کا کیا معاملہ ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ تو شفاعت کا ایک پہلو تو یہ ہم سمجھیں کہ جب شفاعت کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت شفاعت کرنے والوں پہ یہ واجب ہوگا کہ وہ سب سے پہلے شفاعت کے حقیقی مالک اللہ تعالی سے اجازت طلب کریں کہ اے اللہ، کیا ہمیں شفاعت کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ملے گی تو اس کے بعد یہ لوگ شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ شفاعت اور سفارش کریں گے ان کے بارے میں سورہ النبا میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرشتے اور جبریل، جب ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ صفیں باندھے ادب سے اور انکساری سے اور ڈرتے ہوئے خشوع خضوع کی حالت میں اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، یہ ادب سے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، اور کوئی شخص بھی اللہ کے سامنے اپنی زبان ہلا نہیں سکے گا، زبان سے ایک حرف ایک جملہ نہیں نکال سکے گا، کوئی بھی بشر، فرشتے، جبریل امین، انبیاء، اولیاء اور ان میں سر فہرست سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا حال یہ ہوگا، لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے گے، اب بولیے آپ، الا من اذن له الرحمن، رحمان کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ بول سکتے ہیں، آپ شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن رحمان جب اجازت دے گا تو ساتھ ایک شرط لگائے گا، وقال صوابا، جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو دیکھ کے شفاعت کرنا، کس کی شفاعت کر رہے ہو؟ میرے گھر میں اگر کسی نے کوئی چیز چرا لی ہے میری، یا کسی شخص نے مجھے اگر اذیت اور دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، حتیٰ کہ میں اس شخص کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہ شخص میرے کسی جاننے والے کے پاس جائے اور کہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں تو ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے ان کے گھر میں چوری بھی کی ہے، میں نے ان کے دل کو اذیت بھی پہنچائی ہے، اور مجھ سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، تو جو صاحب اس مجرم کے ساتھ آئیں گے ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اچھا، آپ ان کی سفارش کرنے آئے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو اتنے بڑے بڑے جرم کیے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ آ گئے؟ تب وہ شخص کہے گا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے تو میں تو کبھی بھی اس کی سفارش نہ کرتا، مجھے کیا پتا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، مجھ سے تو اس نے کہا تھا کہ ذرا سی مخالفت ہے اور تھوڑا سا معمولی سا اختلاف ہے اور ناراض ہو گئے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں نے ان کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں جو شخص کسی کے ساتھ سفارش کے لیے جاتا ہے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ تمہارا اس سے اختلاف کیا ہے اور میں نے جا کے بات کیا کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سفارش میں میری بے عزتی ہو جائے اور مجھے جوتے کھا کے گھر سے باہر نکلنا پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے وقال صوابا، جس کی سفارش کرنا چاہتے ہو دیکھ لو یہ ہے کون، اگر مشرک ہے تب تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو آپ نے اور ہوا دی، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہیں گے کہ کیا تم مشرک کی سفارش کرتے ہو؟ تو کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا دل دکھانے والا ہے، جو اولیاء اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور جو صالح اور متقی اور اچھے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے یا اللہ کے رسول کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، اس کی سفارش لے کے اگر کوئی چلا جائے اللہ کے ہاں تو کیا ہوگا؟ اس وقت متفق علیہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی اور سنی ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ اپنے حوض پہ کھڑے ہیں، امت سے کہتے ہیں کہ انا فرتکم علی الحوض، تم لوگ جلدی آنا، میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی امت سے یہ کہتے ہیں کہ حوض پہ آنا، میں وہاں تم لوگوں کا انتظار کروں گا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ وہ اپنی امت کے گروہ کو دیکھتے ہیں، وہ قریب آنا چاہتا ہے، اچانک آپ کے اور ان کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے احباب ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، میرے اور ان کے درمیان دیواریں کیسی کھڑی کر دی گئیں؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انک لا تدری ماذا احدث بعدک، تم نہیں جانتے تمہارے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنے نئے فرقے اور نئی چیزیں شامل کر لی تھی، کتنی بدعتیں انہوں نے دین میں پیدا کر لی تھی، لا تدری تم نہیں جانتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیں گے فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو یہ رحمت سے، بدترین لوگ ہیں، مجھے کیا ضرورت پڑے کہ ان بدبختوں کی میں سفارش کروں؟ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو اللہ کی رحمت سے، بدترین لوگ ہیں، یہ تو مجرم ہیں، یہ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ آپ کو علم نہیں تھا اور علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، اس لیے یہ آپ کے حوض پر آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کی سعادت سے محروم ہیں۔ جب آپ کو یہ بتایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے کہ اچھا، یہ تو واقعی بدترین مجرم ہیں اور واقعی یہ بدبخت ہیں۔ تو گویا کہ ان کی سفارش آپ نے نہیں کی۔ تو مزید اس کا جو سلسلہ ہے شفاعت کا، انشاءاللہ کے درس پہ اس کو ہم مکمل کریں گے بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارے گزشتہ ایام میں دو دروس ہو چکے ہیں اسی مسئلہ شفاعت سے متعلق، اور آج یہ اس مسئلہ شفاعت کا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شفاعت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کا جو حقیقی مالک ہے وہ صرف اللہ تعالی ہی ہے، الشفاعت للہ وحدہ، اللہ ہی شفاعت کا حقیقی مالک ہے۔ قل للہ الشفاعت جميعا، اس طریقے پہ کہ قرآن میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک کوئی بھی کسی کی شفاعت قیامت کے دن نہ کر سکے گا۔ اسی ضمن میں دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے، جو کہ شفاعت ہی کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے اور معنی ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہم نے چند باتیں سمجھی تھیں، اور اسی میں ایک بات یہ تھی کہ شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں قسموں کو جو کہ شفاعت کی قسمیں ہیں دینی امور میں بھی دیکھا جاتا ہے اور دنیاوی امور میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہمارے لیے اس کا سمجھنا ضروری تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھی شفاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ صاحب شفاعت کے لیے، یعنی جو شخص شفاعت کرتا ہے اس کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے، اور اگر وہ شفاعت سیئہ ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہے تو پھر یہ اس کے لیے باعث عذاب ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الشفعۃ فی ما لم تقع فیہ الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعۃ۔ امام الطبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ الشفعۃ فی ما لم تقع فیہ الحدود، اللہ تعالیٰ کی حدود کا جہاں معاملہ آتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور احکامات کی بات آتی ہے تو دین کے معاملے میں کسی کی بھی سفارش اور شفاعت نہیں چل سکتی. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ فَلَا شُفَاعَةَ. جب اللہ کی حد کا معاملہ ہو، اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، اس کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، تو اللہ نے یا اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو نافذ کیا جائے گا، کسی کی شفاعت اور سفارش کو قبول نہ کیا جائے گا. اس طریقے پر امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب کراہیت الشفاعت فی الحد اذا رفع الى السلطان، اس باب میں کتاب الحدود میں یہ باب ہے، یہ حدیث نقل کی ہے جس کی راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ان قریشا اهلتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ مخزومی جو خاتون تھی قبیلہ بنو مخزوم کی، ان کا نام بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کی اور وہ قبیلہ بہت ہی مشہور اور معروف قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے اکثر لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو قریشن اہلتہم المرأۃ المخزومیہ، مکے والوں کو اور قریش کو خاص طور پہ بڑی فکر تھی اس کی، جس میں صحابہ بھی شامل تھے، کہ کسی طریقے پہ اس خاتون کے لیے اور اس عورت کے لیے کوئی سفارش تلاش کی جائے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حد سے بچ جائے. حد یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، جس طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. جو بھی چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ اسلامی اور شرعی سزا ہے. لوگوں نے سوچا کہ من یجترئ علیہ، کون ہے جس کے اندر یجترئ، یہ جرأت ہو کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا کرے. اس لیے کہ جو ادب تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور جو روب آپ کی شخصیت مبارکہ کا تھا، اس کی بنا پہ ہرکس و ناقص کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر بلند آواز سے گفتگو کرے. اور کیونکہ قرآن نے بھی اس چیز سے منع کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو شخص سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، وہ اسامہ بن زید ہے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، جن سے آپ کو بڑی محبت تھی. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے اور ان سے کہا کہ آپ اس معاملے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کیجیے. فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتشفع فی حد من حدود اللہ، ثم قام فخطب فقال یا ایها الناس انما ضل من کان قبلکم انهم کانوا اذا سرق الشریف فترکوه واذا سرق الضعیف فیهم اقاموا علیه الحد ویم اللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسامہ کی یہ درخواست اور یہ شفاعت اور یہ سفارش سنی تو آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں کسی کی سفارش کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد صحیح بخاری کی اس روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، دوسری روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ احمرت وجہ، آپ کے چہرے پہ غضب اور غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گمراہ ہوئیں، تباہ و برباد ہوئیں، ان کے ہاں یہ تھا کہ اذا سرق الشریف فترکوه، جب کوئی دولت مند اور اثر و رسوخ والا شخص، با اثر اور بڑا آدمی، وہ اگر چوری کرتا تھا تو ترکوه، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد، اور جب کوئی غریب اور مسکین، وہ اگر یہ کام کرتا تھا تو اس پہ اللہ کی حد کو جاری کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ ویل اللہ، یہ جملہ قسمیہ ہے کہ اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو محمد خود اس کے ہاتھ کاٹے گا. یہ ہے اسلامی حدود، یہ ہے اسلامی سزا، جس کے بارے میں یورپ کے لوگ اور وہ کے جو یورپ کے پیسوں پہ پلتے ہیں اور ان کی روحانی اولاد ہیں، وہ آئے دن ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. اگر اسلام نافذ ہو گیا تو سب لوگ لنگڑے لولے ہو جائیں گے. کیا سعودی عرب میں آپ نے لنگڑے لولوں کو دیکھا؟ یہاں کتنے ہاتھ کٹتے ہیں. اور اسی سعودی عرب میں چونکہ اسلامی نظام ہے، اسی اسلامی نظام کی برکت آپ دیکھیے کہ کس قدر سکون سے، اطمینان سے، امن سے نہ صرف یہاں کے مقامی لوگ بلکہ باہر کے لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری عزت و آبرو ہمارے ملک میں اتنی محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ محفوظ ہوتی نہیں ہے جتنی یہاں پہ محفوظ ہے. یہ صرف اسلامی حدود کے نفاذ کی برکت ہے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نافذ کردہ اور اللہ کی طرف سے جاری کردہ حدود میں سے ایک حد بھی اگر جاری کی جاتی ہے تو یہ اس زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے کہیں زیادہ برکت والی چیز ہے. اللہ کی حدیں نافذ کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ کی حدوں کو نافذ کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی انصاف اور عدل والے نظام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نظام کو ہم لے کر آئے ہیں اور جس نظام کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس نظام کے بارے میں اللہ نے بھی یہ کہا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ کہا کہ اس کے اندر پوری انسانیت کی فلاح ہے، فائدہ ہے اور سکون اور راحت ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اس نظام میں چھوٹے بڑے کی اور مالدار اور غریب کی اور با اثر اور بے اثر شخص کی کوئی قید اور تمیز نہیں ہے. جو شخص بھی اللہ کی کسی حد کو توڑے گا، اگر اس کی سزا موجود ہے شریعت میں، تو وہ سزا اس کو یقیناً مل کے رہے گی. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا اور اس کے ہاتھ کے کاٹنے کی سزا پر عمل کرواؤں گا. اور جو اس شفاعت کے معاملے میں سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی کی حدود کے بارے میں کسی کی شفاعت کی جائے. اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ اس کی حدوں کو جو توڑتے ہیں اس معاملے میں کسی کی شفاعت کی جائے، بلکہ جو حد ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ بہرحال نافذ ہو کر رہے گا. تو شفاعت سے متعلق جو اہم امور تھے ان میں سے بعض کو ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا تھا، اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ اس شفاعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس شفاعت کے مفہوم کو غلط طریقے پہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے عقائد میں ایک بگاڑ اور ایک خلا اور ایک کمزوری واقع ہو گئی ہے. اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اور بارہا ہم نے اس چیز کو تمام ساتھیوں کے سامنے رکھا ہے کہ جو کچھ بھی ان دروس کی محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ یا تو قرآن کی کسی آیت سے اس کا ثبوت ہمیں ملے اور یا ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی ارشاد سے اس بات کا ثبوت ہمیں ملے. اور دین یہ نہ تو کسی کی وراثت ہے اور نہ ہی دین کے معاملے میں کسی شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اسی کی بات مانی جائے اور جو کچھ وہ کہتا ہے صرف وہی سچ اور وہی حق ہے. جو شخص بھی بات کرتا ہے اس کی بات کو قرآن اور حدیث کی جو کسوٹی ہے اس پر پرکھا جائے گا, اس کے مطابق اگر یہ بات ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا. جس طریقے پہ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل قول یؤخذ ویرد الا قول صاحب هذا القبر. آپ کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر ہے اس کے قریب بیٹھ کے آپ درس دیا کرتے تھے ریاض الجنہ میں, تو ارشاد فرماتے تھے آپ دوران درس کہ کل قول یؤخذ ویرد, ہر قول لیا بھی جا سکتا ہے یعنی قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. کسی بھی شخص کا قول ہو اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نا مقبول نا منظور اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. الا سوائے الا قول صاحب هذا القبر, سوائے اس قبر والے کے قول کے, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ان کا جو حکم ہوگا ان کی طرف سے جو کچھ کہا جائے گا وہ تو قبول ہی قبول ہے, اس میں تو رد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اس کو کوئی رد کرتا ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ جو بھی ہو اس کے قول کو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ وہ کسوٹی ہے جو آپ سب اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے ذہن میں اور دل میں بٹھا لیں. جب بھی کسی طرف سے کوئی گفتگو کی جائے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو, دینی پہلو سے دینی نسبت سے جو گفتگو بھی کی جائے جو شخص بھی کرے, خواہ وہ زمانے کا اور اپنے دور کا سب سے بڑا متقی اور زاہد اور عالم اور محدث اور مفکر ہی کیوں نہ ہو, ہر شخص کے قول کو آپ بلا جھجک اور بغیر تحقیق کے قبول نہ کیجیے بلکہ قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ اس کو پرکھیے. اس لیے کہ ہر شخص انسان, ہر انسان اور ہر بشر سے غلطی ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے مبرہ بنایا اور وہ معصوم تھے, ان سے لغزشی تو ہوئی لیکن غلطیوں اور گناہوں سے وہ لوگ پاک تھے. ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ تصور ہمارے ہاں اس اسلام میں نہیں ہے کہ فلاں صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. شفاعت کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے دو باتیں سمجھی, ایک تو یہ کہ شفاعت کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے اور دوسری یہ کہ کوئی شفاعت قیامت کے دن نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے گی. اور تیسری بات اس شفاعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس شخص کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی یہ اجازت مشروط ہوگی. اس شخص کو اجازت تو ملے گی شفاعت کی لیکن یہ اجازت کیا ہوگی؟ مشروط ہوگی. اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم ہر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے بلکہ جس کی شفاعت یعنی سفارش کرنا چاہتے ہو ذرا دیکھ بھال کے شفاعت کرنا, کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت تو کی جائے گی جن کے لیے شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کی اجازت بھی مل جائے گی اور وہ ان کے بارے میں شفاعت بھی کریں گے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو اس شفاعت کا فائدہ نہیں ملے گا. جس طرح سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعة الشافعين, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میں فائدہ نہیں پہنچایا. قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی شفاعت تو کی جائے گی لیکن وہ شفاعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اور وہ جو قیامت کے دن کا نقشہ ہے اور جو منظر ہے اس کے بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دن سارے انبیاء اور جتنی مخلوق ہے اللہ کی, انسان اور فرشتے, یہ سارے کے سارے صف باندھے ادب اور انکساری اور تواضع کے عالم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا, زبان ہلے گی نہیں کسی بھی شخص کی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. آپ نے دیکھا اس آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزیں بیان کی کہ کوئی شخص بات بھی نہیں کر سکے گا, شفاعت تو بہت دور کی بات ہے, کوئی شخص اپنے ہونٹ ہلا بھی نہیں سکے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, ہونٹ بھی نہیں ہلا سکے گا کوئی جب تک رحمان اس کو اجازت نہ دے. رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی تب یہ بولے گا. اور اسے یہ کہا جائے گا وقال صوابا, وقال صوابا, یہ شرط ہے کہ جو کچھ تم نے بولنا ہے کہنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے الفاظ نکالنا. کسی کی شفاعت کرنی ہے ذرا دیکھ لینا کہ کس کی شفاعت کر رہے ہو. اور یہی چیز صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یتکلم یومئذ الا الرسل, ولا یتکلم یومئذ الا الرسل, اس دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا, جب بات کرنے کی اجازت ملے گی تو صرف رسولوں کو سب سے پہلے بات کرنے کی اجازت ملے گی. اور رسولوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ رسول بجائے اس کے کہ دوسروں کی شفاعت کریں ان کو اس دن اپنی فکر ہوگی. وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ, وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ, اس دن رسول بھی یہ کہیں گے اللہم سلم سلم, اے اللہ میں اپنی سلامتی چاہتا ہوں, اے اللہ میں اپنی سلامتی چاہتا ہوں. یہ اس دن کا عظیم نقشہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور اس بات کا قدر انہیں فکر نہیں ہے کہ یہ دن آنا ہے اور اس دن ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اور جس طرح متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا اور وہ اپنے رب سے گفتگو کرے گا, اس کا رب اس سے پوچھے گا لیس بینہ و بینہ ترجمان, تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا, براہ راست تم سے پوچھا جائے گا. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ, اس دن کوئی بھی شخص بول نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اس کو اجازت نہ ملے. اور اسی قیامت کے دن جو گفتگو ہوتی ہے یا ہوگی یا جن مسائل کا تعلق شفاعت سے ہے اس کے سلسلے میں دو آیات نہایت ہی اہم ہیں. پہلی آیت سورہ زخرف میں ہے اور اس کا نمبر 86 ہے. اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق, اللہ کے سوا جن ہستیوں کو لوگ پکارتے تھے، فرمایا کہ ان کو بھی شفاعت کا اختیار اس دن نہیں ہوگا سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے اور جان کر اور سمجھ کر گواہی دے، یعنی شفاعت کرے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کی قید نے یہ بتایا کہ گواہی دینے والے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم جس کی گواہی یعنی شفاعت کرنا چاہتے ہو جس آدمی کی، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا عظیم پیغمبر، اس کا حال یہ ہے کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں جو کچھ وہ کہتا ہے، اللہ اس جملے کو نقل کرتا ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں اپنی اس قوم کے بارے میں صرف وہ چیزیں جانتا ہوں اور اس زمانے کی خبریں آپ کو میں بتا سکتا ہوں جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد یہ کیا کرتا رہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. آیت نمبر 117 سورہ مائدہ کی آخری آیات ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تو ان کے بارے میں ان چیزوں کی گواہی دے سکتا ہوں جن کو میں نے دیکھا ہے. مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اب میرے بعد کیا ہوا یہ تو آپ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے بارے میں کیسے شفاعت کروں اور کیسے گواہی دوں کہ میرے بعد یہ کیا کچھ کرتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ روح اللہ، کلمۃ اللہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ قول ہے اور قرآن کی آیت ہے. اور اسی آیت کو اسی سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 سے ملا لیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شفاعت کرنے والوں سے یہ کہا جائے گا، ان کے لیے یہ شرط ہوگی کہ جس کی شفاعت کرنی ہے اس کے بارے میں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا کرتا رہا دنیا میں. اور یہی چیز، یہی جملہ بےآئی نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بھی نکلا. متفق علیہ حدیث میں جس حدیث کو کتب احادیث میں جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں سوائے چند ایک کے، سب میں یہ حدیث موجود ہے، قیامت کے دن حوض کوثر والی حدیث، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک گروہ کے بارے میں جب یہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت میں سے ہیں اور آپ کے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، حائل چیزیں ہو جائیں گی آپ اور ان کے درمیان، تو آپ یہ کہیں گے یہ میری امت میں سے ہیں اور آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ماذا احدث بعدک، تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا. جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے بہت ساری خرابیاں پیدا کر لی تھی، تو پھر آپ بھی اعتراف کر لیں گے کہ ہاں واقعی مجھے علم نہیں ہے، اور بد دعا دیتے ہوئے فرمائیں گے سحقاً سحقاً سحقاً، یہ تو تباہ و بربادی والے لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا. یہ وہ جملہ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے سے ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں نقل کیا ہے. دوسری ایک آیت، دوسری آیت سورہ مریم کی ہے، اور آیت نمبر 87 ہے. اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت پر یہ لوگ قادر نہیں ہوں گے، شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا ان کو، شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کو سوائے ان کے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے یا ان کے جنہوں نے یا جس نے رحمان سے اس بارے میں خاص پروانہ اور خاص اجازت لے لی ہوگی. یہ جو آیت ہے سورہ مریم کی، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں ہے یہ کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جو خاص اجازت نامہ لے لے اللہ تعالی سے. اور دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت جن کی جائے گی ان کی شفاعت کی جائے گی جن کے پاس اللہ کی طرف سے خاص پروانہ ہوگا کہ ہاں ان کی شفاعت ہو سکتی ہے لہذا ان کی شفاعت کرو, اے شفاعت کرنے والوں تم آؤ اور ان کی شفاعت کرو. یہ دو مفہوم ہیں اس آیت کی جو کہ سورہ مریم میں ہے, شفاعت کرنے والوں کے لیے بھی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا, اور جن کی شفاعت ہوگی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ منظوری مل جائے کہ ہاں ان کی شفاعت ممکن ہے. اس لیے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی کہ ان کی شفاعت نہیں کی جا سکتی, جس کا تفصیل سے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. تو یہ وہ شفاعت ہے کہ جو قیامت کے دن سے متعلق ہے. اور ارشاد فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 23 میں اِنِّي يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. اِنِّي يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ, رحمان اگر کسی کے ساتھ فائدے اور اچھائی اور شفاعت کا ارادہ نہ کریں, یعنی اللہ کی طرف سے کسی کے لیے شفاعت کا فیصلہ نہ ہو اور فائدے کا فیصلہ نہ ہو, تو فرمایا کہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, ان لوگوں کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی.